بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد
اللهم صل محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللقنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منهم وأنفقوا لهم أجر كبير. درود پڑھیں محمد والے محمد. اپنی گفتگو یا رائز شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش، تھوڑا سا آگے آگے آئیے، کوئی بوڑھوں کو، بوڑھے ہمارے جو دوست ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹیکے لگا کر رکھیں، جو چار ریڑھ کی ہڈی کا مسائل ہے جن کے ساتھ، وہ ٹیک لگا کے رکھیں، لیکن بقیہ لوگ آگے آ جائیں. خدا کی دی ہوئی توفیقات، ایک بار پھر آپ مومنین اور جوانوں سے خدا نے یہ موقع دیا کہ اس شب دعا کے عنوان سے اس مقدس جگہ پہ آپ مقدس دوستوں کے چہرے، اور عنوان شب داری ہو، شب گریہ ہو، نوجوان کسی جگہ پر اس نام سے جمع ہو جائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. دو تین واقعات کے ذریعے سے انشاءاللہ جو 40-45 منٹ آپ کے لینے، کچھ مطالبہ انتظامیہ کا تھا کہ فلاں فلاں موضوع کو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہو، کچھ میرے ذہن میں اپنے تجربات ہیں کہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے کون سی بات کرنی چاہیے، کچھ تقاضا حالات کا ہے، آپ کے دور کا ہے. تین چار میرے دماغ میں موضوعات ہیں، اور اسی طرح سے اکثر کو کوشش کروں گا کہ کسی واقعے کی صورت میں آپ تک منتقل کروں، لیکن جس قرآن کی آیت کا یہاں شرف حاصل ہوا ہے، پہلے اس کا ایک بہت ہی آسان اور سادہ ترجمہ، سورہ حدید کی آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ. آپ دوستوں کے لیے اس کا ترجمہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ایمان لے آؤ، حکم ہے ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا، انفاق کرو، انفاق ہم کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں، ہر خرچ کرنا نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انفقوا، یہ بھی بتایا کہاں سے خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں خدا نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. بہت ہی شاندار آیت، شاید جب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں تو اس آیت کا کوئی ترجمہ دوسرے لفظوں میں وہ مفہوم کے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، میری گفتگو کے آخر میں شاید وہ بات ذرا زیادہ واضح ہوگی. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. انفقوا، خرچ کرو، مما جعلکم، جس میں اللہ نے تم کو بنایا، مستخلفین فیہ، اپنا خلیفہ، جس میں تمہیں خدا نے خلیفہ بنایا. جس میں خدا نے تمہیں اختیارات دے کے خلیفہ بنایا، مستخلفین فی، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے. آیت کا اگلا حصہ، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وانفقوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، کہا لہم اجر کبیر، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اللہ جب کہے اجر کبیر تو بس اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. انشاءاللہ جب بات ہم کسی نتیجے تک پہنچا رہے ہوں گے تو اس آیت کا ترجمہ کچھ اور زیادہ واضح ہوگا، اس کا مفہوم کچھ اور زیادہ واضح ہوگا. جو باتیں آپ سے کرنی ہیں، محرم کے ایام ہیں، آپ نے شب گریا، استغفار کی رات، اپنے لیے نجات کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے بہانہ بنائے، ہم ایک رات کو جمع ہوں. عموماً اس طرح کی راتیں اللہ نے اتنے مواقع دیے، ہر ایک پر تبدیل ہونے کے لیے ایک آدھ رات آتی ہے. مثلاً تاریخی مثالوں میں حضرت حر علیہ وسلم، آپ کو معلوم ایک رات آئی ہے جس رات کو وہ پوری رات ٹہلتا رہا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرف جانا ہے. کسی نے اس کی حالت کو دیکھ کے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھے اس پورے لشکر کا سب سے شجاع ترین شخص کون ہے تو میں کہوں گا آپ، لیکن یہ آپ کی حالت کیا ہے؟ چہرہ آپ کا پیلا پڑا ہو. کچھ باتیں اس کو کہیں لیکن پورا راز نہیں کھولا، کہا کہ بس عجیب سی بات ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھتا ہوں، اس طرف حرم اہل بیت علیہ السلام جن کو ہم نے مشکلات میں، اور اس طرف ہم سمجھ بھی نہیں آ رہا کس طرف جانا ہے. یہ رات آئی حضرت حور پہ اور پھر وہ حور ہو گئے، حور ہو گئے. یہ خود امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تمہارا نام تمہاری ماں نے کیا خوب رکھا ہے، حور، آزاد. واقعی تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد، امام حسین نے کہا. آئی رات سب کو ملتی ہے، حور کو ملی، جنت کا نہیں جنت کے اعلیٰ مقام کا انتخاب کیا ہے. کوئی مقام نہ بھی ملے جناب فاطمہ کا، جو رومال ان کے ماتھے پر ابھی تک ہے نا، پتا ہے آپ کہاں جہنم میں جا رہا تھا، کہاں جنت کے اعلیٰ ترجمہ. رات ملی ہے، یہی رات اسی طرح کی ایک رات عمر صاحب کو بھی ملی ہے، وہ بھی سنی ہوئی آپ نے، کہا کہ جاؤ اور جا کے حسین کا کام تمام کرو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، ایک بڑے معروف صحابی رسول اللہ کا بیٹا ہے، عمر ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص کی اولاد ہے، سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے ساتھ کئی جنگوں میں تلواریں چلاتا رہا ہے، فاتح کہلاتا ہے کئی شہروں کا، بلکہ کئی ملکوں کا فاتح کہلاتا ہے. سعد ابن ابی وقاص چھوٹا آدمی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. جو روایت اہل سنت دنیا میں ہے، عشرہ مبشرہ کے 10 لوگوں کو تو پہلے ہی بشارت مل گئی کہ آپ جنتی ہیں، ان میں سعد ابن ابی وقاص، اس کا بیٹا عمر ابن سعد. پریشان ہو گیا لیکن پتا تھا کہ اس کا نقطہ کہاں ہے، ضعیف کہاں پر ہے. یہ کہا کہ تمہیں جو ہے نا وہ پھر شہر رے یعنی آج کا ایران، کہا کہ تمہیں اس کی گورنری، یعنی دوسرے لفظوں میں تمہیں دے دیں گے، وہ علاقہ تمہارا ہوا. پوری رات بے چین، کیا کروں کیا نہ کروں، اور پھر شیطان غالب آ گئے اور کہا کہ کر لو توبہ، کر لیں گے توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، کر لیں گے. امام نے فرمایا، آخری ملاقات پر جب عمر سعد سے آخری ملاقات ہوئی نا کربلا میں، وہ مقام آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، تو وہاں امام نے کہا کہ تمہیں اس شہر ریح کو تو چھوڑو، تمہیں وہاں کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. یعنی متوجہ بھی کیا ہے آخری راتوں میں، لیکن وہ جو شیطان سوار تھا کہ اگر یہ گناہ کر بھی لیا تو توبہ کر لیں گے، اس کے لیے بھی رات آئی، لیکن یہ رات اس کو لے گئے جہنم میں. ایسی راتیں خدا بہانوں سے آپ کو دیتا ہے. آپ کو پتا ہے شبہ قدر کو کہا گیا ایسی راتیں، پتا ہے آپ کو شبہ قدر کو کہا گیا ایسے ہی راتیں. اسی طرح سے جو شب عاشور ہے، شب عاشور جو امام نے خود کہا کہ جاؤ عباس جا کے ہمارے لیے رات لے لو، ایک رات اور لے لو. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ پتا تو ہے کہ کتنی محبت ہے مجھے اپنے خدا سے، دعا کے ذریعے سے رابطہ، اپنے خدا سے نماز کے ذریعے سے رابطہ، اپنے خدا سے عبادت کے ذریعے سے رابطہ، جاؤ ایک رات میرے لیے ہوگی. یہ راتیں حور کے لیے تو ایک ہی دفعہ آئی، لیکن اب جو امپورٹنٹ بات ہے یہاں سے، ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کے لیے بن گئی مثال، حضرت حور یہ بن گئی آپ کے لیے مثال، تو کیا اب ہمارے لیے بھی کوئی ایک آدھ رات آتی ہے؟ ذرا میری بات سمجھیے گا بابا، اس وقت تو صرف دو ہی راستے ہیں اور ایک ہی رات ہے. حضرت حور دو راستے ایک رات ہے، عمر ابن سعد دو راستے ایک رات ہے، کیا اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی کوئی ایک آدھ رات ہے؟ ہمارے لیے ہر رات اسی طرح کی رات ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں راستے تو واضح ہیں لیکن راتیں بہت ہیں. بھلے بسم اللہ اٹھائیں قدم. اور اب دیکھیے پہلا قصہ، شاید سنا ہو لیکن میری زبانی بھی سن لیجیے. شخصیت ہے علی گندابی، نام کیا ہے؟ علی گندابی. ہیں کون؟ شہرت یہ ہے کہ یہ گنداب ایک علاقہ ہے تھوڑا سا تہران سے نکلے، کہ جہاں کا بدماش ہے، اور وہ بدماش بھی جو شرابی کبابی بھی ہوتا ہے، جو لوٹ مار بھی کرتا ہے. ہم میں سے کسی بھی کیفیت اتنی بری نہیں جتنی اس وقت علی گندابی کی تھی، ہم میں سے کوئی بھی اتنا برا نہیں، کوئی پتہ ہے شرابی کبابی بھی ہو لوٹ مار بھی کرتا ہو، تلوار ہاتھ میں ہر وقت جھگڑے ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ جب میں نے اس کے گاؤں میں مجلس پڑھی اور یہ چاہا کہ اب میں تہران واپس پلٹ جاؤں، تو پتہ چلا رات اتنی ہو گئی ہے کہ یہ سفر نہیں ہو سکتا. درندے اس زمانے میں کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں، راستے میں درندے ہیں، مشکل ہو جائے گا. کہا چلو کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں. بہرحال یہ والا سلسلہ نہیں تھا کہ جو آج ہے، آج تو پڑھنے والے کے لیے جو ہے نا سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. آج کا پڑھنے والا جو ہے وہ الحمدللہ اس کا پہلے سے میزبان طے ہوتا ہے کہ بھائی کھاؤ گے کہاں اور سو گے کہاں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب تبلیغات میں بڑا اثر ہوا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مبلغ کسی کا بھی اپنے آپ کو کسی کے اوپر بھی بوجھ نہیں بناتا تھا کہ کھانا تم نے کرنا ہے تو کنوینس تمہاری طرف سے ہے تو پیسہ تم دو گے تو فلاں. کسی زمانے کی باتیں جب بہت اچھا وقت ہوا کرتا تھا. اب انہوں نے کہا کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. بہرحال دروازہ جب کھٹکھٹا دیا، مولانا صاحب نے مجلس پڑھی تھی، دروازہ کھٹکھٹا دیا، دیکھا اتفاق سے جو نہیں چاہ رہے تھے وہی ہوا. گھر نکلا علی گندابی کا، نشے میں دھوتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے. انہوں نے کہا آج تو گئے، اب تو یہ گردن ہی اتارے گا. جب دیکھا مولانا کھڑے ہیں، کہا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، ہر روز آ جاتے ہو یہاں پہ؟ کہا بھائی مجلس تھی. کہا تم لوگ تھکتے نہیں ہو؟ روز مجلس روز مجلس روز مجلس. تو کہا بھائی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ محرم چل رہے ہیں اور محرم میں ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا اچھا محرم چل رہے ہیں. اب یہ بات اس کو پتہ نہیں تھی، شراب کی وجہ سے اندازہ نہیں تھا کہ روز اچھا محرم چل رہا ہے. کہا جاؤ گھر میں آ جاؤ. اب یہ ڈرتے ڈرتے یقین تھا ان کو پٹنا تو ہے ہی، چلو گھر چلتے، اندر گھس گئے جا کے دے گا. اس نے بٹھایا اور کہا کہ پڑھو مجلس پڑھو. کہا نہیں مجلس میں پڑھ چکا ہوں. کہا کیا مطلب، میرے گھر میں تو مجلس پڑھو، جو تم کہہ رہے ہو روز پڑھتے ہو پڑھو. اب انہوں نے کہا میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی مجمع نہیں ہے. کہا مجمع کیا کرنا، میں ہوں نا پڑھو. کہا نہیں وہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، کوئی ممبر ہوتا ہے فلاں. کہا وہ کیا مسئلہ ہے. علی گندابی نے خود اپنے آپ کو جھکایا سجدے میں اور کہا کہ میرے اوپر بیٹھ جاؤ پڑھو، اور مصائب بھی تمہیں ابو الفضل عباس کے پڑھوں. ہمارے یہاں حضرت عباس معروف ہے ایران میں، ابو الفضل عباس. کہا مصائب بھی تمہیں ابو الفضل عباس کے پڑھوں. کہا بہرحال ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا اس کے اوپر، مصائب پڑھ دیے ابو الفضل عباس کے. علی گندابی تبدیل ہو گیا، ابو الفضل عباس کے مصائب نے علی گندابی کو اسی رات تبدیل کر دیا. وہ سجدے میں رونا شروع ہوا. یہ وہ مصائب ہیں کہ جو آپ ان سوا دو مہینوں میں کئی بار سنتے ہیں. آپ کا قصور نہیں ہے، بات اصل میں تاثیر اب ہماری زبانوں میں نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ ہم نے پروٹوکول بھی لینا ہے، آپ کو پتا ہو ہم نے پیسے بھی لینے ہیں، اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے پھر بعد میں آپ کے اوپر احسان بھی جتانے، تو پھر آپ بھی کہیں گے بس ٹھیک ہے مولانا صاحب کو آنے دو، پڑھیں گے جائیں گے. ہماری اصل میں تاثیر ہی ختم ہے، فارغ ہے ہم، آپ کا قصور نہیں. ان مصائب سے بندہ تبدیل ہو گیا، سجدے میں ہی اور روئے جا رہا ہے، نشہ ختم. آغا کو تعجب ہوا، سکون سے سوئے، صبح اٹھتے پھر نکل گئے. گاؤں میں اور مجلس بھی تھی، مجلسیں پڑھی اور سب کو کہا کہ چلو آج علی گندابی کے گھر. لوگوں نے کہا کہ اب مروائیں گے آپ علی گندابی کے گھر؟ گاؤں کے لوگ تو جانتے تھے. کہا بھائی یہ وہ گندابی نہیں ہے، آؤ. لوگ باہر ڈرتے ڈرتے پہنچے، دروازہ کٹرایا، خاتون نکلی، کہا کہ علی تو اپنا بوریا بستر باندھ کے بیگ ویگ لے کے جا چکے ہیں. کہا کہاں گئے؟ کہا کہ بس اتنا ہی، کہا کربلا جا رہا ہوں. گئے کربلا، گئے کافی عرصہ کربلا میں گزارنے کے بعد نیک ہو گیا انسان اور پہنچے نجف. نجف میں آخری صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے وہ مقام دے دیا تھا کہ آہستہ 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 پہلی صف میں پہنچ گئے، پہلی صف میں. اور کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ مرزا شیرازی. مرزا شیرازی کون ہے؟ یہ وہی مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، یاد آیا آپ کو؟ کچھ شیعوں کو ہل رہی ہے، کچھ شیعوں کی گردن ہل رہی ہے، کچھ جوان گردن ہلا رہے ہیں، بقیے کو پتہ ہی مرزا شیرازی ہیں کون. بھائی مرزا شیرازی بھی تاریخ تشیع کا بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. مرزا شیرازی نماز پڑھایا کرتے تھے نجف میں. علی گندابی ان کے پیچھے، بہت اہم شخصیت ہو گیا ہے، پہلی صف میں پیش امام کے پیچھے، اور نماز بھی کون پڑھا رہا ہے؟ مرزا شیرازی. کسی نے آ کے کسی دن ان کے کان میں یہ بات کہی کہ آغا فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے، جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو ان کا جنازہ پڑھنا ہے، اور ہم نے حرم امام علی علیہ السلام میں ان کے پاؤں کے پاس قبر کھود دی ہے، فلاں عالم دین کو وہاں دفنانا ہے. مرزا صاحب نے کہا اوکے، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جنازہ پڑھا دیں گے. نماز ظہر ختم ہوئی، دوبارہ وہی عالم دین آئے، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، وہ تو زندہ ہو گئے، جنہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ مر گئے ہیں وہ زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا چلو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ٹھیک ہے. عصر پڑھائی، عصر پڑھانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آغا نماز ختم ہوئے دیر ہو گئی، لیکن علی گندابی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، علی گندابی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ کہا کہ جب تم نے دوسری مرتبہ میرے کان میں کہا آگے کہ وہ قبر تو کھدی ہوئی ہے لیکن وہ عالم اتفاق سے زندہ ہو گیا ہے، علی گندابی نے سجدے میں سر رکھ کے کہا کاش یہ قبر مجھے مل جائے، اور وہ دنیا سے چلا گیا. یہ قبر اس کی تھی. وہ ابو الفضل عباس کے مصائب سن کے تبدیل ہونے والا جوان اس کا چہرہ موجود ہے، اس کی تصویر موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. اور آپ جب حرم امام علی علیہ السلام میں جائیں تو تلاش کیجئے گا علی گندابی امام علی علیہ السلام کے پاؤں کے پاس دفن. کیا مقام ملا ہے، ایک مصائب سن لیں انسان کہاں سے کہاں پہنچا. ایک مصائب رات آپ نے چنی کہ یہ رات جو ہے یہ ہمارے لیے اسپیشل رات نہیں آئے گی، ہمارے لیے اب ہر رات ایک اسپیشل رات ہے. بھائی وہ تو ہر نہ اس کے پاس ٹائم تھا سوائے دو راستوں کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم بھی کسی رات کا انتظار کرتے رہیں. بھائی ہر رات آپ کے لیے استغفار کی رات، ہر رات آپ کے لیے تبدیلی کی رات. جوان ہیں آپ، ہم نہیں تبدیل ہو سکتے، ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن آپ ایک ارادہ کریں. اور جبکہ سپورٹ میں آپ کو مسائل بھی ملتے ہوں، ایک بات یہ کہ آپ جوان ہیں، ارادہ کریں تبدیل. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابو فضل عباس کے آپ مسائل، حضرت عباس علیہ السلام کے مسائل بھی سنتے ہو، مسئلہ کوئی نہیں. جب چاہیں جانا گائیں، پہنچنا کہاں چاہتے ہیں، ہدف کیا ہے. ایک نیک انسان بننا چاہتا ہوں، اچھا ہدف ہے، برا نہیں. قابل انسان بننا چاہتا ہوں، اچھا ہدف ہے، برا نہیں. مؤثر انسان، تشیع کو فائدہ پہنچانے والا انسان، اچھا ہدف ہے، برا نہیں. لیکن اصل ہدف یہ نہیں ہے. یہ سب اچھا ہے لیکن اصل یہ نہیں ہے. اصل کیا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، آپ کو اپنے زمانے میں کہاں تک پہنچنا ہے. میں آپ کو وہ راستہ تو نہیں دکھا سکتا، وہ ہدف دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دوسرے قصے کے ذریعے سے. موضوعاتی بحث چل رہی ہے، اپنی بحث سے ادھر ادھر نہیں ہوا ہوں. آپ کی شب گریہ ہے، آپ چاہتے ہی ہیں کہ ان راتوں سے استفادہ کریں اور تبدیل ہوں. دوسرا واقعہ کس کا ہے، شخصیت کا نام ہے اسماعیل بے نماز، نام ہے ان کا، ابھی بھی یہی لکھا جاتا ہے. اچھا جو واقعہ انشاءاللہ سناؤں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ سناؤں گا، کوئی بھی چھوٹی بات نہیں کروں گا آپ سے انشاءاللہ. طے تو یہی کیا ہے، اسماعیل جو نماز نہیں پڑھتے، بے نماز ہیں، معروف ہیں اسماعیل بے نماز. واقعہ کس کا ہے، ایک تاجر کا ہے. کیا ہوا ہے، بہت ہی اچھے امیر تاجر ہیں، زیارت کرنے آئے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے حرم کی. درود پڑھیں محمد والے. بات ذرا پرانے زمانے کی ہے، پیسہ بہت ساتھ لے کر آئے تھے، مہینہ پورا گزارنا تھا، لیکن مسافر خانے میں چوری ہوئی اور پیسہ ہاتھ سے نکل گیا. عزت دار تھے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے میرے ساتھ ہوا کیا ہے، صرف جا کے امام سے کہتے تھے، امام آج پہلا دن گزار دیا، کچھ نہیں کھایا، پیسے ہی نہیں. مسافر خانے والا عزت کیوں جانتا تھا، یہ اچھے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، آخر میں پیسے دے ہی جائیں گے، اس لیے وہ تو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کھانا نہیں کھایا میں نے. پہلی رات گزر گئی، دوسری رات گزر گئی، تیسری رات، بہت ہی ضعیف ہو گئے، بہت ہی کمزور ہو گئے. کہا اسی کمزوری کی وجہ سے نیند آ گئی، حرم میں نیند آ گئی، سو رہے تھے، امام آ گئے. امام نے کہا کہ بھائی وہ فلاں دروازہ جو ہے نا، اسے سہن طلائی کہا کرتے تھے یا کچھ اس طرح کا نام تھا، بہرحال آج کہتے ہیں کہ شاید وہ انقلاب اسلامی والا جو سہن ہے اس کا دروازہ، جو امام رضا کے سہن مختلف ہوں، انقلاب اسلامی والا دروازہ. کہا چار سوا چار بجے صبح وہاں چلے جانا، جو بھی پہلا آدمی داخل ہو. نہیں، کہا کہ جب اسماعیل بے نماز داخل ہو، اسماعیل بے نماز داخل ہو تو اس سے پیسے مانگ لینا. اب یہ اٹھے، انہوں نے سوچا کہ کوئی غلط ہی خواب دیکھا ہے، کیونکہ اسماعیل بے نماز تو معروف ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. مجھے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں، نہیں گئے، اور کمزور ہو گئے. پھر خواب دیکھا، کہا میں نے کہا نہیں تھا جاؤ، اب ڈانٹ پڑی تھی سے چلے گئے. پہنچے صبح صبح، دیکھا واقعی پہلا آدمی اسماعیل آیا ہے، اسماعیل بے نماز داخل ہوا، پہلا آدمی حرم میں داخل ہی نہیں ہوا. بہرحال اپنی بات اس سے کر دی، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکال کے دے دیے اور کہا کہ تمہیں واپس کب جانا ہے. فلن طریق کو، کہا ٹھیک ہے جب جانے لگو تو یہیں آ جانا اپنا سامان لے کے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، چھڑوا دوں گا، تم آ جاؤ. کہا وہاں تو نہیں، گھر مسافر خانے پہنچ کے جب دیکھا بالکل اتنے ہی پیسے تھے جتنے چوری ہوئے تھے، بالکل اتنے ہی پیسے. میں بھی حیران ہو گیا، بہترین وقت گزارا، ساری زیارتیں کی، آخری وقت آ گیا، پہنچا اسی جگہ، جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا وہ پہلے سے موجود ہیں، میرا سامان لیا اور چل پڑے. میں نے کہا میں سامان اٹھا سکتا ہوں، کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. گزرتے ہوئے ویرانے میں چلے گئے، چھوٹی اور پتلی گلیوں میں. اب میں بھی گھبرایا کہ یہ یہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھ کو. کسی جگہ پہ جا کے ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے، کسی سیڑھی پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ اب یہاں سے تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی میں چل سکتا ہوں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. کہا نہیں کندھے پہ سوار. اسماعیل بن عمار کندھے پہ سوار کیا تو دو قدم آگے بڑھے، زمین کے نیچے چلے گئے، کہیں سے نکلے. تو کہا تاجر نے کہ میں نے دیکھا کافی جانی پہچانی جگہ ہے، کہاں آ گیا ہوں میں؟ پتا چلا کہ اپنے ہی گھر کے باغ میں بیٹھا ہوں. اب یہ آپ سب کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی آسمان یعنی ایسی کوئی باتیں کر رہا ہوں، قحاف کی، لیلا مجنو کی، کوئی ایسی کہانیاں سنا رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں. درود پڑھیں محمد والے محمد. کہا کہ اپنے گھر کے باغ میں بیٹھا ہوں. دیکھا میرے پاس ایک کیٹل تھی، وہ میں نے باہر نکالی اپنے سامان سے، انہوں نے لکڑیاں جمع کی، ہم اپنے بیگوں میں بیٹھے چائے پی رہے. چائے پیتے پیتے باہر میں نے کہا کہ دو سوال ہیں آپ سے، کرو. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہیں کون، یہ مقام آپ کو ملا کیسے؟ اچھا اس کو ہم کہتے ہیں تحیل عرض، سنا ہوگا آپ تحیل عرض، مشکل کام لگتا ہے نا. تحیل عرض کیا ہوتا ہے بھائی؟ آسان ترجمہ کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں، یوں کہیے کہ جس کی روح اس کے جسم کے اوپر غالب آ جائے وہ کرتا ہے تحیل عرض. جس کی روح اس کے جسم پر غالب آ جائے، دوسرے لفظوں میں جب انسان کے اس مادی جسم کو روح کنٹرول کرے نا، اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کوئی نہ سفر، نہ وقت، نہ جگہ، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جہاں سے چاہے داخل ہو، جہاں سے چاہے نکلے. بھیا روح کو آپ کسی جگہ جانے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. جس وقت انسان کی روح اس کے جسم کو کنٹرول کرے، یہ تحیل عرض کرتا ہے. بہت بڑا اور بہت مشکل بات نہیں کر رہا میں اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کی بات نہیں کر رہا میں، یہ میں آپ جیسے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو پوچھا یہ مقام آپ کو حاصل کیسے ہوا، آپ ہیں کون؟ کہا بھائی میں کوئی نہیں، میں ایک عام سا آدمی ہوں. مجھ جیسے 300 افراد، کہا 300 افراد امام زمانہ کے پاس ہیں. تم نے شکایت کی امام رضا سے، امام رضا نے تمہارے زمانے کے امام تک تمہارا پیغام پہنچایا. تو بھائی یہ پرابلم ہے. امام نے مجھے بلایا، کہا کہ جاؤ اور جا کے اس بندے کا مسئلہ حل کرو. اتنا ہی ہوا ہے. کہا 300 آدمی؟ کہا بالکل. یہ 313 والی بات نہیں کر رہا، 313 لگے. کہا دنیاوی امور چلانے کے لیے اسی طرح کے مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے امام کے پاس 300 افراد ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں، ان میں سے میں ایک ہوں. کہا یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات، یہ بتاؤ کہ تمہیں لوگ بے نماز کیوں کہتے ہیں؟ کہ تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تمہیں لوگوں نے بہت کم یا نہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو کہا وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ کیونکہ اکثر جماعت میں اپنے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اس لیے لوگوں کو میں بے نماز ہی لگتا ہوں. پہنچنا کہاں ہے؟ یہاں پہنچنا. پہنچنا کیسے؟ وہ پہلے واقعے میں تھا، پہنچنا کہاں ہے؟ یہ دوسرے واقعے میں، یہاں پہنچنا ہے، اس سے کم پر راضی نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں اس دنیا کے اندر مادی مقامات حاصل کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں دنیا میں، عزت کوئی فائدہ نہیں دنیا میں، دولت کوئی فائدہ نہیں، ہاں دنیا سے آخرت. یا امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نہیں سنا رہا بھائی، کہا کہ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ لینے آیا ہوں. اصل بات یہ، جو محنت کرنی ہے، جو ایجوکیشن لینی ہے، جو زحمتیں اٹھانی ہیں، دنیا کے لیے نہیں کرنی ہے. اتنا سستا مت بیچنا بھائی، جوان شیعہ جوان، اتنا سستا سودا نہیں کرنا. حیثیت کو پہچانو، مقام کو پہچانو، اپنی منزلت کو پہچانو، ویژن کو بڑا کرو بھائی. سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤں بہت ہے، کر رہے ہو یار؟ امام انتظار کر رہے ہیں کہ یا 313 میں آ جاؤ یا 300 میں آ جاؤ. آپ کہیں کہ میں ایک اچھا انجینئر بن جاؤں، پیسہ میرے پاس ذرا آ جائے بس، میں پھر ISO کی سپورٹ کروں گا. ہمارے یہاں 50 سال تو نہیں زیادہ ہو جائیں گے، 25 سال سے تو میں سن رہا ہوں، جو لوگ کیریئر گائیڈنس کے نام کے اوپر آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو دنیا میں ایسے مقام پہ لے کے جاؤ کہ ISO کو سپورٹ کرو؟ کیا بات ہے بھائی، ایک بھی آدمی جو دنیاوی اعتبار سے کسی مقام پہ پہنچا ہے، اس سے آپ کچھ نہیں نکلوا سکتے، مطمئن ہو جائیے، مطمئن. نہیں آقا MBA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فلاں ڈھنگ کا، پھر ہم بہت کچھ کچھ نہیں کرتے، ان لوگوں سے 500 روپے بھی نہیں نکلتے. 500 روپے میرے پاس، اس کے بھی اگر آپ چاہیں تو میرے پاس اس کے بھی جو ہے نا وہ گواہ ثبوت افراد موجود ہیں نام لے کے، کہ جو اسی طرح کی انہی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں دنیاوی، اور پھر جب آپ ان کو کہتے ہیں یار آپ پلٹ کے بھی تو دیکھو، جہاں سے تم آگے گئے تھے آؤ واپس آؤ دیکھو، تو وہ کہتا ہے یار ابھی رک جاؤ، ابھی تو یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، ابھی تو میں شہر سے اس طرف ہوں، ابھی تو میں وہ ہوں، ابھی تو میں یہ ہوں. ہم اس سلسلے کو، یعنی ہم اس بیٹھنے کو، ہم اس آرگنائزیشن کو، ہم اپنے اس سلسلے کسی بڑے ویژن کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، کسی بڑے ہدف کے لیے. بڑا انسان بن بھائی، بڑا انسان ہو، کہاں اپنے چھوٹے چھوٹے سودے کرتے ہو، کہاں اپنے چھوٹے چھوٹے سودے کرتے ہو. اب میں آپ کو قرآن کی آیت کھولتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول. اس سے زیادہ بڑا کام اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول، کوئی اس سے بڑا کام نہیں، مطمئن ہو جائیے. سب سے بڑا کام ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول. بالکل ایسے ہی ایسے کہا کہ ایمان لے آؤ، ایسے ہی کہا وہ انفقو، اور انفاق بھی کرو، یعنی ایمان اور انفاق بالکل ایک ہی لہن میں، ایک ہی آیت میں. انفقو خرچ کرو، کہاں کیا؟ مما جعلکم، جس میں اللہ نے تم کو بنایا ہے. کیا بنایا؟ مستخلفین فی، خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ مستخلفین فی یعنی جو ہم، اللہ کہتا ہے کہ جو ہم اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں ہم وہ تم سے کرواتے ہیں. آسان ترجمہ کیا، جو اس دنیا میں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم تم سے کرواتے ہیں. کیوں؟ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. بڑی واضح سی آیت ہے سورہ بقرہ. بیچارے فرشتے پریشان ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہا کہ یہ تو یا فساد پھیلائے گا، آپ بنا تو رہے ہیں اللہ کا خلیفہ اس دنیا میں، یا تو یہ فساد پھیلائے گا یا خون بہائے گا، یس رکو دماغ، یہ خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، انسان کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے، لیکن جو اختیار دیکھا نا اللہ نے انسان کو دیا ہے اس سے پریشان ہو گیا۔ ہم اگر نہیں کرتے تو اس لیے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، جو آپ نے کہا ہے ہم وہ کرتے ہیں، بے اختیار ہے نا۔ اب آپ جس کو اختیار دے کے بھیج رہے ہیں یہ تو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ خدا نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، پھر کہا کہ ہم نے آدم کو بہت سارے اسماء سکھا دی، خوب یہ آیت آپ نے سنی ہوئی ہے ساری۔ خلیفہ کا معنی سمجھا رہا تھا آپ کو صرف کہ خرچ تمہیں وہ کرنا ہے جس جس چیز میں میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، کرو نا خرچ۔ کس کس چیز میں آپ اللہ کے خلیفہ ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے خلیفہ کس کس چیز میں ہیں آپ؟ اندازہ ہے آپ کو؟ آپ اس دنیا میں خدائی کام کرنے کے لیے آئے ہوئے، خدائی کام، اور آپ کے ذریعے سے اللہ لینا چاہتا ہے، اور آپ کی پریکٹس کروائی ہے انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے، ایگزامپلز دیے آپ کو باقاعدہ، مثالیں آپ کے پاس ہیں، لیکن ہم جب اپنے لیے کیریئر سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ کو تو بھولتے ہی ہیں، اللہ کے سارے نظاموں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے سارے خلفاء کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے سارے مخلص انبیاء اور ائمہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے اوصیاء اور اولیاء کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیریئر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیریئر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد اپنے لیے اس دنیا میں جینے کے راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے مستخلفین فی الہوا انفقوا، امام حسین علیہ السلام کی سوچ میں آئی تھی یہ بات، انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں انفاق کر دی، ہر چیز۔ کسی نے پوچھا بس کرے، علی اکبر دیا کافی، علی اظہر کو بھی لے کے جا رہے ہیں، کیا کریں بھائی؟ کہا کہ اللہ نے کہا انفاق کرو، ہم نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اچھا ابھی تک ہمارے ذہن میں کانسیپٹ بھی اسی طرح کے کہ انفاق ہم سمجھتے ہیں پیسوں کا خرچ کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں پیسے کو کہیں کسی جگہ پہ اللہ کی راہ میں دے دینا انفاق ہے۔ اس نے آپ سے کہا مستخلفین فی کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا قرآن، میں نے کہا سورہ حدید کی انشاءاللہ آیت نمبر 7 اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اور اگر میں غلطی بھی کر رہا ہوں تو آپ مستخلفین فی لکھ لیجیے گا، آمنوا باللہ و رسولہ لکھیے گا، آیت آ جائے گی، یہ تو آپ کے سرچ انجن ہاتھوں میں، اس کا ترجمہ جا کے دیکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ہر چیز قربان دیے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز قربان کیے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی راہ میں دیے چلے جا رہے ہیں، آپ تعجب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نے تو اس قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے، کہاں تم مجھے جو ہے سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہو، مجھے تو کہا خرچ کر دو، میں تو کروں گا یہ ساری چیزیں خرچ، اور وہ تھوڑا تھوڑا خرچ کر رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں سب جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں خرچ۔ پتہ نہیں پھر موقع ملے نا، ہمیں نہیں معلوم دوبارہ اس طرح سے آپ ملیں گے جوان ہمیں، بنیادی باتیں کیوں نہ کریں؟ پہلی بات دیکھیں، شک نہیں ہے نا، یقین کی حد تک ہے کہ آپ نے بہت تیر بھی مارا، بہت زیادہ اپنی جسمانی حفاظت بھی کی، تو آپ 80-85-90 سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، بہت زیادہ تیر مارا، بہت زیادہ اپنی حفاظت کی، نہیں رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھو، حضرت نوح فرشتہ آیا اور کہا، یہ بھی واقعہ لکھا ہوا واقعہ ہے کسی قرآن کی آیت کے ذیل میں، ابھی آیت یاد نہیں آ رہی، خود کا یاد آ جائے گا۔ کہا کہ فرشتہ حضرت نوح، کتنی عمر ہے حضرت نوح؟ 950-960 سال ایک روایت مطابق، 1000 سال سے اوپر بھی ہو سکتا، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ 900 سال سے اوپر۔ کسی نے آگے پوچھا کہ اپنا رہائش وغیرہ کے لیے تم نے ابھی تک اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ حضرت نوح سے پوچھ رہے ہیں آپ نے اب تک رہائش وغیرہ کے لیے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا بھائی یہاں رہنا کتنا ہے جو گھر بناؤ؟ انہوں نے کہا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور پھر دکھایا آپ کا زمانہ, لوگ پکے پکے گھر بنا رہے ہیں. حضرت نوح نے جب فرشتے کے ذریعے سے یہ سارے گھر دیکھے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ آئندہ نسل جو ہے یہ کتنا عرصہ رہے گی؟ انہوں نے کہا کوئی 70 سال, کوئی 80 سال, کوئی 90 سال, کہیں. اب وہ بیچارہ تعجب ہی کرے گا کہ 950 سال تو میری عمر ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں گھر بنائیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یار رہنا ہی کتنا ہے جو میں گھر بناؤں. اس سے زیادہ آپ نے زندہ نہیں رہنا, کہاں رہنا ہے؟ پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ ختم؟ نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم نے یہ بات پڑھی ہے, یہ بات ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے معاد کا جسے ہم قیامت کہتے ہیں, اس کے بعد پھر آخرت ہے جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ جگہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہاں یہاں تو تھوڑے عرصے کے لیے ہیں. امام علیہ السلام کی بات جب یہ سمجھ میں آئی انہوں نے کہا کہ بھائی جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے کام کر لو, جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کے لیے کام کر لو. بڑی چھوٹی سی بات نجب علاقہ کے اندر ہے, بڑی چھوٹی سی بات. کسی نے پوچھا یہاں کتنا رہنا ہے, امام سے پوچھا کتنا رہنا ہے, امام نے کہا ایسے ہی جیسے پلک کا جھپکنا, قلم اہل بصر کلر استعمال کیا, کہا ایسے ہی ہے جیسے پلک کا جھپکنا, اتنا ہی رہنا ہے. اس نے کہا پلک کا جھپکنا کہاں؟ اس کو دیکھو نا جہاں ہمیشہ رہنا ہے, کہا اس کی نسبت کہہ رہا ہوں. ایسے ہی ہے کہ جیسے پلک کا جھپکنا, مادی زندگی, قبر کیا کریں؟ کہا بھائی مسافر کے مانند ہو, بس ابھی گزر جاؤ گے. 3-4 باتیں امام نے کی ہیں. آخرت کی کھیتی ہے دنیا, آخرت کی کھیتی ہے, آخرت کی کھیتی ہے. مراد یہ کہ ایسا بولو کہ وہاں کام آئے, ایسا اگا لو کہ وہاں کام آئے. یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں؟ میں نے کہا بنیادی نقطے کی طرف آئیے کہ بھائی ہماری زندگی یہاں پر بہت ہی بہت ہی بہت ہی مختصر ہے, لیکن آپ دیکھیں آپ کی اس مختصر زندگی کے سب سے زیادہ وقت کس پہ لگتا ہے, کہاں لگا رہے ہیں اپنا وقت؟ تلاش کریں سنجیدگی کے ساتھ یہ آپ راتیں کیوں گزار رہے ہیں, تاکہ تفکر کر سکیں, تعقل کر سکیں, تدبر کر سکیں. سب سے شاندار عمل اپنے آپ سے کچھ دیر باتیں کرنا ہے. آپ کے لیے کرو, اگر یہ مرحلہ گزر چکا ہو تو میں کہوں اللہ سے باتیں کرنا ہے. سب سے اچھا عمل اپنے اللہ سے باتیں کرنا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ذرا مشکل کام ہے. شاندار عمل اس جوانی میں یہ ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کریں, کرے دیں اپنے آپ کو. کہاں ٹائم لگا رہے ہو؟ کتنا عرصے رہ لو گے؟ طاقت کتنے عرصے ہاتھوں میں؟ دماغ کب تک چلے گا؟ یہ پاؤں کب تک ساتھ دیں گے؟ اپنے آپ سے پوچھو گے, اور پھر اپنے چاروں طرف دیکھ بھی لو. پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, سر میں چوٹ لگی, نفسیاتی مریض ہو گیا, پاؤں ٹوٹ گیا, سامنے رہتا ہے. عبرتیں امام علیہ السلام فرماتے اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں, کہا لیکن ان سے عبرت سے سیکھنے والے نہیں, سیکھنے والے نہیں. امام سے کہہ رہے نصیحت کریں, امام ہمیں نصیحت کریں. کہا کہ کبھی تمہارے قریب سے جنازے گزریں؟ کہا بہت. کہا جب تم نے جنازے گزرنے پر عبرت نہیں لی میں تمہیں کیا نصیحت کروں؟ امام کی باتیں نجم علامہ میں لکھی ہیں. کہا تم نے جنازے گزرنے سے عبرت نہیں لی, وقت آپ کے پاس نہیں ہے. کس نے آپ سے کہا بڑا وقت پڑا ہے؟ وقت نہیں ہے. جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنی طرف متوجہ ہو جائے, جتنا جلدی ہو سکتا توجہ ہو سکتا. کام بڑے بڑے کرنے, ان کاموں کو جو میں بڑے کام کہہ رہا ہوں اپنا وقت لگائیں ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے پہ, تاکہ آپ وہ بڑے کام کر سکیں. سب کی نگاہیں آپ پر ہیں, امام زمانہ سمیت سب کی نگاہیں آپ پر, امام زمانہ سمیت. کہتے ہیں بھائی جب تم کسی قابل ہو جاؤ گے تم؟ ہم میں تھوڑی قابلیت کی کمی ہے، ہم میں تھوڑی قابلیت کی کمی ہے، ہم تو امام ہیں، تم اس قابل ہو جاؤ گے ہم آ جائیں گے، یعنی آپ پر متوقف ہو، آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہو امام کا ظہور، یعنی اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ان صلاحیتوں کو پیدا کریں کہ جو آپ کے امام کے ظہور کو آپ سے نزدیک کرے، ان صلاحیتوں کو پیدا کریں. اگر پھر تو بہت ہی بڑا کوئی کام کرنا ہوگا، بہت ہی بڑا، بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو. نہیں، ایک اور واقعہ سن لیتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد کو. دو واقعات ہیں، سوچ رہا ہوں کہ دونوں میں سے کون سا والا جو ہے وہ زیادہ اس محفل کے لیے مفید ہے. بات کہاں پہنچی ہے؟ تیسرے واقعے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان صفات کو بھی تلاش کر لیں گے جو ہمیں ایمان سے نزدیک کر سکتے ہیں. تیسرا واقعہ اس موضوع پر ہے. ایک شخصیت ہے جو تالے بناتی ہے اسی اصفہان شہر کے ایک بازار میں. تالے وہ اپنے تالے بنا رہے، صحیح کر رہا ہے، اور امام بیٹھے، امام اس کے پاس بیٹھے. خاتون آئی، آ کے اس سے کہا اس تالا بنانے والے سے کہ میں بہت ہی مشکل میں ہوں، تم مجھ سے یہ تالا فرض کرو. اس زمانے میں اس نے کہا دو تومان کا خرید لو، یہ تالا مجھ سے دو تومان کا خرید لو، میں مشکلات ہوں. اس نے اٹھا کے تالا دیکھا، اس نے کہا نہیں، دو تومان میں نہیں خرید سکتا. اس نے منتیں شروع کر دی، خرید لو. انہوں نے کہا میں نہیں خرید سکتا اس لیے کہ یہ دو تومان کا نہیں ہے، یہ تو دس تومان کا ہے. تالا لیا، دس تومان دے دی. محترمہ چلے گی، واپس آئے اور آ کے بہت ہی خوشی کے ساتھ، سارا غم ختم ہو گیا تھا، سارا اس کا عورت کا غم ختم ہو گیا تھا. واپس آئی بہت ہی خوشی کے ساتھ، اس نے تالا کے دعائیں دی. امام نے یہاں پر ایک جملہ کہا، کہا ہے کہ یہ جو تم انسانوں کے دلوں کو خوش کرتے ہو، یہ بنیادی سبب ہے کہ میں تمہارے پاس آ کے بیٹھتا ہوں. اب آیا اس واقعے سے کہاں ایسا لگتا ہے کہ امام کو جو ایسا شخص چاہیے کہ جس کے پاس امام آ کے بیٹھے، اس کو کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. اسے جو کام کرنا چاہیے نا، اصل میں وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. بس چھوٹا سا فرق ہو. اگر میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کرو نا اللہ کے لیے. اللہ میں ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ آؤں، کرو اللہ کے لیے. آپ اخلاص پیدا تو کریں، آپ اپنے کاموں میں اللہ کو شامل کرنا شروع تو کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ سے فارغ ہے، اللہ نہیں، ہر چیز ہے سوائے خدا کی، خدا نہیں ہے. ہاں، بہت سخت بیمار ہوئے تو کہا یا اللہ بیمار ہو گئے، مالی مشکلات کا شکار ہوئے یا اللہ مالی مشکلات کا شکار ہوئے، اس وقت تو اللہ سے فارغ، اللہ کو شامل کرنا شروع کر دیں. بڑی چھوٹی سی بات، بہت ہی چھوٹی سی. دوسرا واقعہ بھی سنائی، جوتا بنانے والا ہے، موچی ہے، موچی. پیش امام نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے، آیت اللہ نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، موچی ہے، موچی. امام پہنچے اور کہا کہ یہ جوتا جو میرا پھٹ گیا اس کو سی دو. اسے پتا امام ہے، آتے رہتے. کہا جی بالکل سیتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے، سیتا ہوں. اب بھائی فوراً سی. کہا نہیں فوراً نہیں، کیونکہ یہ جو پہلے رکھا ہوا ہے نا، آپ سے پہلے ایک بندہ آیا تھا، اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں یہ دے دوں گا فلاں وقت پہ، پہلے میں یہ کام کرتا ہوں پھر آپ کا کام کر دوں گا. اور وہی ہوا، پہلے اس نے وہ جو عہد وعدہ وفا کرنا تھا جو کسی سے کیا ہوا تھا، جب وہ سی دیا تو پھر امام کا لیا اور سی دیا. امام نے کہا تمہیں پتہ ہے اگر آج تم میرا جوتا سی دیتے پہلے، تو یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہوتی. امام آنا جانا شروع کرنے کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. اتنی بار تسبیحاں پڑھنی ہیں، اتنی بار فلاں چیز کا ورد کرنا ہے، اتنی بار جو ہے وہ فلاں جگہ پہ سجدہ کرنا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. کس نے آپ سے کہا ہے؟ کس نے آپ سے کہا ہے؟ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، اپنے آپ کو ایک سچا انسان بنائیں، اپنے آپ کو ایک کارآمد انسان بنائیں، اپنے آپ کو باصلاحیت انسان بنائیں. بسم اللہ. دروازے بند ہیں، کس نے بند کیے؟ سمجھ میں نہیں آتا، کس نے کہا آپ سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ کو سب سمجھ میں آتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا وہ دیوانہ ہے، اس کی جگہ پر امام بارگاہ نہیں ہے. اس کو طے کرنا چاہیے اس کو کہاں جانا چاہیے، دیوانہ ہے. کیونکہ کہا کہ جو عقل انسان کو دی گئی ہے یہ اس کا نبی باطن ہے. حدیث ہے بھائی، کہا کہ ایک نبی ہوتا ہے جو اللہ بھیجتا ہے جو آپ کی ہدایت کرتا ہے، اور ایک نبی ہوتا ہے جو اللہ نے پہلے سے ہر انسان کو دیا ہوا ہے، جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، جو اس کو بتاتا ہے. اب کبھی آپ اس کو وجدان کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو ضمیر کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ اس کو باطن کہہ دیتے ہیں، کبھی جو آپ نام دیتے رہیں، لیکن اللہ نے ہر انسان کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ بھائی یہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط. نبی کے ذریعے سے نہیں، اندر چھپے ہوئے نبی کے ذریعے سے ہر انسان. اور اگر وہ کہے نہیں مجھے نہیں پتہ چلتا تو ہم کہتے ہیں وہ دیوانہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا اس کو پتہ نہیں؟ وہ کہتا مجھے پتہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. کارام سے انسان بنے، جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے ذریعہ اور وسیلہ اس وقت تلاش کر رکھا ہے اجتماعی کاموں کے لیے، آئی ایس او اس میں لے. چند جوان یقین رکھتا ہوں میں اس بات پہ، چند جوان وہ جو راستہ آئی ایس او میں روش طریقہ کار کام کرنے کا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے بتایا ہے، وہی کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اس راستے پر چلو، اس کو سمجھو، اس کی طرح عمل کرو. وہ اکیلا آدمی اتنا کچھ کر گیا کہ آج ہم سب مل کے بھی، علماء بھی شامل، مدارس بھی شامل، آرگنائزیشنز بھی شامل، ہمارے سینئرز بھی شامل، ہمارے جونیئرز بھی شامل، سب شامل، اور ہم وہ ایک کام نہیں کر پا رہے، کوئی ایک ڈھنگ کا کام نہیں کر پا رہے. ہم ان کاموں کو بچا نہیں پا رہے جن کی وہ بنیاد رکھے گئے تھے. وہ اکیلا آدمی تھا، اکیلا. بھائی کچھ بنیادی صفات ہیں، ہم نے کہا کہ آپ نے خود ہی غلطی کی ہے مجھے بلا کے، اس لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ سنیں. کچھ بنیادی صفات ہیں، دنیاوی اور اخروی اعتبار دونوں اعتبار سے کامیاب ہونا ہے. ہمیشہ آپ کو کیریئر گائیڈنس میں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے ایجوکیشن یہ والی، ہمیشہ آپ سے کہا جائے گا بھائی سبجیکٹ یہ والا، آپ سے کہا جائے گا بھائی یونیورسٹی یہ والی، آپ سے کہا جائے گا بھائی شخصیت فلاں اس کو دیکھو وہ آئیڈیل ہے. میں آپ سے کہتا ہوں نہیں، جو روایت نے کہا ہے کامیاب انسان، بسم اللہ دیکھ لیجیے، اتنا لکھ دیجیے فوز، من فاز، من فوز لکھ دیجیے اتنا خالی، تو پتہ چلے گا کہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے کامیابی پر حدیث اور روایات کھل جائیں گی آپ کے سامنے کہ کون جو ہے وہ کامیاب ہے. اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیاب ہونے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. کیا کہہ دیا؟ وہ بھی کراچی. یا ہو سکتا ہے جب روایات آئی ہیں تو ان کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کراچی والے بھی یہ روایات پڑھیں گے. ہو سکتا ہے نا اس طرح کا. آگے یہ کہتے کہ آپ صبح جلدی سونے کی عادت ڈالو. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے پوری رات جاگنا ہوتا ہے صبح جلدی سونے. آپ کہیں صبح جلدی اٹھنے کی روایت ڈالو, عادت ڈالو, تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں, دنیا اور آخرت دونوں, سر توجہ, دنیا اور آخرت دونوں تمہارے کنٹرول میں. صبح اٹھنے کی عادت ڈالو. ہم ایک دو چار طالب علموں کو کراچی سے لے گئے اپنے یہاں بست. آپ کو پتا ہے میں چار پانچ سال سے یہاں نہیں ہوں. کراچی کے چار پانچ طالب علموں کو لے گئے بست. اب وہاں کا ایک شیڈیول تھا, پروٹین پر تو عمل کرنی تھا. جب بعد میں ان کے والدین نے جا کے ان سے بچوں سے پوچھا, بیٹا کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, ویسے تو ٹھیک ہے, کھانا بھی ٹھیک ہے, پڑھائی بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک مشکل ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا یہ رات کو سلاتے ہیں, رات ہی کو اٹھا دیتے ہیں. وہ بیچارہ موڈ میں کہ یار صبح سورج نکل چکا ہوگا, پھر میں کہیں جا کے 8 بجے اٹھوں گا. ہمارے مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو 9 بجے سلایا ہے تو 4 بجے اٹھانا ہی ہے. تو کہتے ہیں یہ رات کو سلاتے ہیں, رات کو اٹھا دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کراچی والوں کی. بھائی اس کو بہتر کریں. آغا نے کہا سلمان فارسی پر بات کروں. آغا نے کہا کہ جنگ احد کے موضوع پر بات کروں. بھائی وہ بڑی بڑی باتیں انشاءاللہ کسی وقت ضروری ہوں گی کی جائیں. ابھی ہم بنیادی مسائل میں ٹک کے رہ گئے. ہم سے غیبت نہیں چھوٹ رہی, ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا. ہمارے یعنی اختلافات لگانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. جب چاہیں کسی درمیان آگ لگا دیں. قریب نہیں کرتے لوگوں کو دور کرنے کے لیے, ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. اچھائی کسی کی نظر نہیں آتی, برائیاں آپ ان سے جتنی چاہیں نکلوا لیں, کرید لیتے ہیں ہم, کھوج لگا لیتے ہیں کہ کہاں اس میں کون سی برائی ہے, جا کے ٹھیک اسی پہ بیٹھتے ہیں. نہیں, ہمیں بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے, بنیادی باتوں کی ضرورت ہے, بنیادی موضوعات کی ضرورت ہے. اور یہ میں نے آپ سے کہہ دیا, آپ کو آپ کا ہدف بھی دکھا دیا, آپ کو راستہ بھی دکھا دیا. 5-7 منٹ رہ گئے. آخری واقعہ سنا کے انشاءاللہ اپنی بات کو منتقل کرتا ہوں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. منتقل تو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کیا بات ہے ہم نے کرنے کی. آپ حال خواہش تھی کہ حالات حاضرہ پر بھی بات ہو. موضوع بنتا نہیں ہے ان شبوں میں کہ حالات پر بات ہو. میں کہ واجبات ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو باشعور ہونا چاہیے, اویئر ہونا چاہیے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے, چاہے انٹرنیشنلی ہو چاہے لوکلی ہو. بہت ہی جلدی جلدی 2 منٹ میں اگر بات کروں تو میں یہ کہ جو کچھ ان 6 مہینوں میں 7 مہینوں میں ہوا ہے نا کرونا کے نام پہ, جو سب سے بڑا ہدف حاصل کیا ہے نا انہوں نے, وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو بہت سارے عربوں سے انہوں نے, وہ جو ٹرمپ نے کہا تھا یا کوشش کی تھی جس کو آپ سینچری ڈیل کہتے ہیں, بہت ہی آرام سے وہ سارے اسٹیپس انہوں نے طے کر لیے, کر لیے. 2 ملکوں کو سامنے لائیں, آہستہ آہستہ 3-4 ملک جو رہ گئے وہ بھی, اور پھر سعودی عربیہ قبول کر لیں. اسرائیل جو ہے وہ جیسا وہ چاہتے تھے انہوں نے اس کا وہ چہرہ 5-7 مہینے ہمیں الجھا کے رکھا مختلف چیزوں میں, اپنا کام نکال لیا. دوسرا دفعہ انہوں نے حاصل کیا ہے ہمارے مذہبی اجتماعات کو کنٹرول کر کے. وہاں مسجد میں بیٹھ کے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے, مسجد میں بیٹھ کے آپ گلے نہیں مل سکتے. جب یہاں نہیں کر سکتے تو پھر وہاں کیسے جائیں گے, ان ملکوں میں کیسے جائیں گے؟ آپ کو گزرنا کہاں سے؟ ایران سے. سب سے زیادہ افیکٹو, سب سے زیادہ افیکٹ ایران پر ہو گیا. وہاں آنا جانا آپ نے ایران سے کرنا, تو عراق سب سے زیادہ مسئلہ وہاں ہو گیا. یعنی ٹارگیٹ کیا آپ کے مذہبی اجتماعات کو, اور خصوصاً آپ کے عربین کے پورے ہیں. بدلہ لینا ہے آپ نے, آپ نے بدلہ لینا ہے. ایسا عربین کر دیں اس دفعہ پاکستان میں کہ جو لوگ انشاءاللہ عربین پہ نہیں جا پائے اور جایا کرتے تھے, ان کو یہیں پر وہ لذت آئے اور دشمن پشیمان ہو جائے. یعنی یہ ہوا کیا, پہلے چند شہر چھوٹے چھوٹے علاقوں سے پیدل چلا کرتے تھے, ابھی تو پورا کراچی, پورا کراچی ہی کالے کپڑوں میں سب جا رہا ہے. کہاں پر؟ نمائش. اتنا بڑے پیمانے پر اس کام کو کریں, سنجیدگی کے ساتھ پیریں, چھوڑ دیں بائکیں موٹر سائیکلیں, پیدل جائیں, نکل جائیں صبح سے. ہر جگہ کالے کپڑوں میں لوگ, اور جو موجودہ اور لوکل دھمکی آپ کو ملی ہوئی ہے نا, دو جلسے ہو گئے اور تیسرا کل ہے, اگر آپ نے اپنی طاقت کو انہی ایام میں شور نہیں کیا, اگر آپ نے اپنی طاقت کو انہی ایام میں شور نہیں کیا, 25 دن آپ کے پاس ہیں, تیاری کریں, سنجیدگی کے ساتھ تیاری کریں. جو جہاں سے آیا ہوا, ضروری نہیں ISO کا نام صرف, MWM صرف, نہیں, مسجدوں کے بینر الگ ہوں, شخصیات نکالیں, ماتمی دستے اپنے اپنے بینر سے گائیں, سب اپنے اپنے نام سے کریں, چلو چلو نمائش چلو لگائیں, اسی طرح سے لکھیں, چلو چلو نمائش چلو, کوئی حرج نہیں. پتہ چلے دشمن کو آپ کی طاقت ہے کیا, اگر آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنی بڑی طاقت پاکستان میں کسی اور کے پاس, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کراچی میں آپ سے زیادہ تعداد کسی کے پاس ہو. سارے مدارس کے لوگ جمع کیے ہیں پہلے دن, اور اپنا ووٹ بینک لے کے گیا تھا قائد آباد سے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دوسرے دن بریلوی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, اور کراچی میں بھی اسی طرح سے, لیکن بہت کامیاب اجتماع نہیں ہے. اگر یہ واقعی بریلویوں کے قائد بننے کے چکر میں نہیں ہیں, وہیں کے مسجدوں میں جا کے اعلان کیے ہیں, گاڑیاں چلائی ہیں, پورا ٹائم لیا ہے اس پہ لے کر, آج تک آپ دیکھیں نا پورا ٹائم لیا ہے. کیا ہے آج تاریخ, کیا بن رہی ہے آج, جی محرم کی 23 محرم, اور حادثہ کب کا ہے, 10 محرم کا نا, 13 دن. ہاں ٹھیک ہے چلیں, وہ تو پیچھے بھی چلے جائیں تو 13, 14, 15 دن لیے انہوں نے اپنے ان اجتماعات کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ کے پاس 25 دن ہیں, 25 دن سنجیدہ محنت کریں, ٹرننگ پوائنٹ ہے, حالات امپورٹنٹ ہیں, ٹرننگ پوائنٹ ہے, طاقت کا اظہار کریں, دشمن کو پشیمان کر دیں, نہیں دیا یار بہن کرنا, اب دیکھو کیا ہوتا ہے, یہاں کیا کریں گے, اتنے موقع لگا دیں. سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ. آخری بات, آخری واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں, کہ اللہ نے کس طرح سے چھوٹے چھوٹے حادثات کے ذریعے سے, چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اپنی طرف بلانے کے دروازے کھولے ہیں, جس میں کربلا کا کردار سب سے بڑا ہے, کربلا کا رول سب سے زیادہ ہے. شخصیت ہے قاسم کے نام سے, اتفاق سے یہ بھی تھوڑے سے بدماش میں بدماش مزاج کے آدمی, لیکن جب آتا تھا محرم تو یہ آخری دنوں میں کلی کر کے شراب چھوڑ دیا کرتے تھے اور شرکت کرتے تھے آزادی کے پروگرام میں, علم مخصوص تھا, جا کے علم اٹھایا کرتے تھے, ایک علم ان کا مخصوص تھا, علم اٹھاتے تھے. علاقے کے لوگوں نے امام بارگاہ میں آ کے ٹرسٹیوں سے شکایت کی کہ لوگ کم ہو رہے ہیں, لوگوں کی شرکت کم ہو رہی ہے جلوس میں, کہا کیوں, کہا یہ جو غلط اور گندا آدمی ہے نا یہ علم پکڑ کے آ جاتا ہے بیچ میں, آپ اس کو کہیں کہ یہ شرکت نہ کرے. یہ 7 آدمی تھے پہنچ گئے اس کے گھر, 60 ٹرسٹی تھے پہنچ گئے اس کے گھر ڈرتے ڈرتے, اور اس سے کہا, دلیل سے بات کی کہ تم امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے دیکھتے ہو. اس نے کہا کیا مطلب, کیونکہ سوال ہے, علم اٹھاتا ہوں آگے, اب کچھ میرا حسین ہے. کہا اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کے حسین کے پروگرام میں شرکت کم کر رہے ہیں تو تم کیا کرو گے. کہا بھائی جو بھی مسئلہ اس کو حل کریں, لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں. کہا تم کیا تم وہ وجہ ہو کہ لوگ پروگرام میں کم شرکت کر رہے ہیں. تو کہا کہ میں کیسے. کہا کہ تمہارا کردار ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے. دوستوں ہدف تو اس واقعے کا کچھ اور, لیکن ایک بات بیچ میں سے نکلتی ہے, کسی بھی جگہ میرے اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے ادارہ کمزور پڑ رہا ہے چھوڑ, تنظیم کمزور پڑ رہی ہے چھوڑ, یہ ضمنی سی بات, ہدف کچھ اور اس واقعے کا, لیکن ایک بات ہے کہ کہیں کسی جگہ پر آپ کو احساس ہونا اچھے کام کے اندر آپ معاون ہونے کے بجائے رکاوٹ بنے, کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو چھوڑ, ہٹ بیٹھ جاؤ پیچھے, رہنے تو کسی اور. بہرحال اس بیچارے کی یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس نے کہا نہیں میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جلوس میں لوگ کم, مجلس میں لوگ کم, ٹھیک ہے نہیں آؤں. نہیں گیا, تیسرا محرم تھا, ٹھیک ہے. لیکن اپنے گھر کے اندر اس نے کالے کپڑے لگائے اور بہت عزاداری کی اور بہت گریا کیا, اور ایک عجیب اور سخت جملہ بھی اس نے کہا ہے. یہ لکھا ہوا ہے, یہ کتاب میں نقل ہے, اور جن سے میں نے سنا انہوں نے اس کتاب کا تذکرہ بھی کیا, اور اس نے بہت سخت جملہ کہا. اس نے کہا کہ جب میں شراب پی کے یا کوئی اور غلط کام کر کے جاتا ہوں نا کسی قہوہ خانے میں, کسی چائے کے ریسٹورنٹ میں, تو مجھے آج تک جو ہے نا وہاں سے بے عزت کر کے نہیں نکالا گیا, لیکن مجھے آج امام بارگاہ مسجد سے جو ہے نا وہ بے عزت کر کے نکالا گیا. یہ جملہ اس نے کہا, ساتویں محرم یا آٹھویں محرم تھی, ساتوں کے ساتوں ٹرسٹی روتے ہوئے اس کے گھر آ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ ملنا ہے, روتے ہوئے. جو کیا ہوا؟ کہا کہ اسی سے ملاقات کرتے ہیں, قاسم کو بلاؤ, اس سے کچھ بات کرنی. بتایا کہ قاسم نے اپنا سر مارا ہے دیوار پہ اور اس کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی ہے, خون بہہ رہا, آپ خود ہی چلے جائیں اس کمرے میں جا کے اس سے ملنے, باہر نہیں آ سکتا. پہنچے اس کے پاس, پہنچے, دیکھا اس نے سر بہت زوردار مارا ہے, خون بہہ رہا, روئے جا رہے ہیں, یہ بھی رو رہے تھے. قاسم پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہم ساتوں کو آج رات امام حسین علیہ السلام نے خواب میں یہ جملہ کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو میری عزاداری سے روکو. ہم نے پوچھا میں کس کو روکا ہے؟ کہا قاسم. کہا ہم تو آ گئے, ہمیں معاف کر دو, تم نے اپنا سر کیوں مارا ہے؟ کہا کہ وہی حسین کے جس نے آپ کو کہا نا, اس نے مجھے بھی یہ کہا ہے کہ وہ معافی مانگیں گے, ان کو معاف کر دینا, تو میں نے اپنا سر مارا ہے کہ حسین میرے خواب میں بھی آئے, نے مجھے اتنا قابل سمجھا کہ میرے خواب میں بھی آئے. یہ باہر نکلے, انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ بھائی اب قاسم وہ قاسم نہیں ہے, ہمیں امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم نے قاسم کو کیوں روکا ہے, اور قاسم کے خواب میں بھی امام آئے ہیں. یہ سمجھانے میں ٹائم لگ گیا. یہی روزہ عاشور تھا کہ روتے ہوئے اس کی بیٹی, قاسم کی بیٹی آ گئی مسجد مبارکہ اور کہا کہ ہمارے بابا دنیا سے چلے گئے, قاسم دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھایا. روزے عاشور وہی وقت ہے کہ جب واقعے میں لکھا ہے, وہی وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا بھی وقت آخر تھا. کہا کہ جنازہ اٹھایا, وہ جنازہ گھر سے لے کے باہر نکلے. جب گھر سے لے کے جنازہ باہر نکلے نا, تو ہر طرف سے علاقے کے مومنین ان کے جنازے پر پھول نچھاور کر رہے تھے. پتہ چل گیا تھا بہت بڑی شخصیت, توبہ. ٹائم ملا تھا, امام حسین علیہ السلام سے کچھ باتیں اس نے کر لیں, جو کر لیں اور اللہ کو سمجھ میں آ گئی, یعنی اللہ کو پسند آ گئی کہ یہ بندہ سمجھ گیا, اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لیا, اور وہ اب اس کے جنازے پر علاقے کے مومنین پھول نچھاور کر رہے تھے. جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے نا, اس نے جو مصائب کے جملے کہے نا, وہ یہ تھے کہ بالکل وہی وقت تھا کہ جہاں ان کے ایک ماننے والے پہ جو نوکر امام حسین لوگ پھول نچھاور کر رہے تھے, کربلا کے میدان میں اسی وقت وہ ٹائم تھا کہ جب ہر طرف سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر نیزے, تلواریں, پتھر, جو جس کو ملتا تھا وہ امام حسین کے طور پر، وہ امام حسین کے جسم کے اوپر، وہ امام حسین کے اوپر چلا رہا تھا. بات جو اصل ہے نا جوانوں کو کیا ہے، بات جو اصل ہے وہ سمجھنے کی. شروع ہم نے یہاں سے کی تھی بات کہ یہ راتیں ان شخصیات پر ایک دو مرتبہ آئی ہیں، اس طرح کے امام کے نوکروں پر ایک آدھ دن میں ایک آدھ دفعہ آئی ہے، لیکن ہمارے لیے دروازے تو مسلسل کھلے ہوئے ہیں نا. ہمارا تو یعنی اب آئیڈیا اور ایک مثال ڈیسائیڈڈ ہے، طے ہو چکی ہے. اب ہمیں تو ہر رات ملتی ہے، ہمیں تو ہر دن ملتا ہے، ہمیں تو ہر وقت یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم انشاء اللہ اتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے اوپر کام کریں، اتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے پیش کریں. ایک مصائب ابو الفضل عباس انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ محمد علیہ السلام کے حرم میں ان کے پاؤں کے نیچے دفن ہوتا ہے. ایک مصائب ابو الفضل عباس، ہم لگاتار یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ہم لگاتار یہ سارے موضوعات اور مصائب سنتے ہیں. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے، بات ہماری ختم، خدا ہمیں اور آپ کو توفیق دے انشاءاللہ کہ جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں، جیسا کربلا ہمیں بنانا چاہتی ہے ہم ویسے بن جائیں، جیسا انشاءاللہ امام علی علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں اپنی رائے دی ہے ہم بھی اس دنیا کو ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیں. جیسے انفاق کیا ہے علی بیت علیہ السلام نے، اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کیا ہے، ہم کم سے کم فکری اعتبار سے آمادہ تو ہوں کہ ہم نے اپنی ہر چیز کو راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب یہی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر دعائیں کیا ہوں کہ خدا انشاءاللہ آخری بات اور اہم بات کہ خدا ہمیں اس قابل بنا دے، قابلیت پیدا کر. خدا نخواستہ اگر یہ ظہور ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے، خدا نخواستہ یہ ظہور ہماری وجہ سے، خدا نخواستہ یہ ظہور ہماری وجہ سے، خدا ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم امام کے ظہور میں تاجیل کا سبب بن جائیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے موقع دیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی کسی اور موقع پر ملیں گے.